Jai سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف جلدہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مت تھے کہ خدا تعالیٰ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں, ان کا راضی ہو جانا ہی سب کچھ ہے, اور ان کا راضی ہو جانا بہت کچھ ہے. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا بہت بڑا ہے. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا راضی ہو جانا بہت بڑا ہے. جو سب سے بڑا ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا راضی ہو جانا بہت بڑا ہے, جو سب سے بڑا ہے. تو میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو جنت سے زیادہ مقدم فرمایا, یہ سکھلایا کہ اللہ کی رضا جنت سے بڑھ کر ہے. لاکھوں کروڑوں جنت ہوں لیکن اللہ راضی نہ ہو تو ہمارے لیے دوزخ سے کم نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ تعالی کی ناراضگی سے بہت بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی جان سے زیادہ ہمیں اللہ کی رضا محبوب ہو. اور اسی طرح سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی, اعوذ باللہ علم ہوا کہ اللہ کی ناراضگی دوزخ کرنا میں درد نہیں ہے, بلکہ بہت ہی احمق اور جاہل جو انسان ہوتا ہے وہ خدا کی ناراضگی کی ہمت کرتا ہے, گناہ کر کے خدا کو ناراض کرتا ہے, اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ تو فرماتے تھے کہ بین الاقوامی الو ہے, ڈونکی اینڈ مونکی ہے جو خدا کو ناراض کرتا ہے. کتابوں کا بوجھ کمر پہ لادن لینے کے ساتھ کامیابی نہیں ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلباء کرام سے, علماء کرام سے, کہ اے علماء, اے طلباء کرام, میرے علم پر ناز مت کرنا. علم کا نافع ہونا موقوف ہے کسی اللہ والے کی دنیا اور صحبت اٹھانے سے. اللہ والے علم نافع ہونے کی شرط ہے, اس پر موقوف ہے کسی علم کا نافع ہونا موقوف ہے کسی اللہ والے کی صحبت اٹھانا اس کی جوتیاں اٹھانے پر. جوتیاں اٹھانا کیا مطلب؟ کہ اس کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کرنا, اپنے کو اس کے سامنے دلیل کر دینا. مفتی جمیل احمد ثانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ, مستبع بے دلیل ہو جاؤ, پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ. اب یہ نہیں ہے کہ ناک رگڑنا شروع کر دو. ذلیل مانے اپنی عقل کو فوقیت نہ دو, اپنی رائے کو فوقیت نہ دو. اتنا اعتماد شیخ پر ہو کہ اگر شیخ رات کو دن کہہ دے تو یہ سمجھے کہ میری عقل کا قصور ہے, میری بینائی کا قصور ہے, مجھ کو دن نظر نہیں آتا, مجھ کو روشنی نظر نہیں آتا. یقیناً اس وقت دن ہے, دن کو رات کہہ دے تو اس پر اعتماد ہوگی, اس وقت رات ہی ہوگی, میری بینائی میں کوئی گڑبڑ ہے, مجھے آنکھوں میں تارے نظر آ رہے ہیں, ایک دم مجھے ملے لندن میں. تو ان سے کچھ مال وال ہم خریدتے تھے, ایک آدمی ہے عالمیت کی سال میں ہے, اب تو 20-25 سال ہو گئے مجھے گئے ہوئے بھی, باہر جانا تو میرا کوئی کام ہی نہیں ہے. لیکن وہ ملے اور مجھے اپنے مکاشفات بتانے لگے کہ مجھے آنکھوں میں ایسی روشنیاں نظر آتی ہیں, میں نے گھر سے صوفے نکال دیے ہیں, میں نے دریاں بچھوا دی ہیں لندن جیسے شہر میں, مانچسٹر میں, اور میں نے یہ کر دیا اور یہ کر دیا. سارے کام سنت کے خلاف, سنت کے خلاف کام, پرتشدد. اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی موجودہ زمانے میں بزرگوں کا جن باتوں پر عمل ہو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرو, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بڑے مستحب سنت ہیں. مثلاً اگر آپ جو کی روٹی کھانا تو سنت ہے, اگر آپ اس زمانے میں جو کا آٹا کھا لیں گے تو ایک دو دن برداشت کریں گے پھر ہتڑیوں سے خون آنا شروع ہو جائے, چھل جائیں گی ہتڑیاں. اس زمانے میں بعض سنتوں کا تحمل نہیں, اور چونکہ یہ سنت موقعہ نہیں ہے سنن عالیہ میں سے, اس لیے اگر اس پر کوئی عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں, تحمل نہیں ہے اس پر. اس سنت کا طریقہ بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ بازار سے گندم کا آٹا 5 کلو 10 کلو لیتے ہیں, ایک مٹھی جو کا آٹا اس میں ڈلوائے مکس کروائے سنت کی نیت پر سنت پہ عمل ہو جائے گا کیونکہ جو کا آٹا ہم نہیں کھا سکتے. اسی طرح سے ایک شخص ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کی مجلس میں آتے تھے تو ہاتھ میں آٹا لے کے آتے تھے نوک دار نوکیل لوہے کی نوک لگی کیل. حضرت والا نے ایک دن ان کو دیکھ کے فرمایا کہ بھائی یہ آپ کیل لے کے آتے ہیں اتنی خطرناک چیز اور آپ بس کے اندر آتے ہیں بس میں رش بھی ہوتا ہے کسی کے پیر میں لگ جائے گی کسی کو آپ زخمی کر دیں گے مومن کو تکلیف دینا حرام ہے تو آپ ایسا کام کیوں کر چل رہے ہیں. میں سنت چیز حضرت خاموش ہو گئے کیوں کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص ضرورت کے تحت عصا رکھا کرتے تھے آپ نے اس کا حکم نہیں فرمایا کہ ہر شخص عصا رکھے. ہر صحابی کے پاس عصا نہیں ہوتی تھی اس عصا سے بلکہ عصا بردار بھی ہوا کرتے تھے. کیوں بولا نا عصا بردار بھی ہوا کرتے تھے ہر وقت حضور کے ہاتھ میں عصا نہیں ہوتی تھی اس سے مختلف کام لیے جاتے تھے. چھپکلیاں اتنی موٹی موٹی ہوتی تھیں اس زمانے میں چھپکلی مانی جاتی تھی کہیں کوہیدا جاتا تھا کہیں استنجے کے ڈھیل ہے وہ کھانے کے کام آتی تھی کہیں جو ہے وہ سترے کے کام آتی تھی. اب اس زمانے میں آپ یہاں سترا گاڑیں گے کیا ہے مولانا جگہ جگہ سوراخ کر دیں گے فرش کے اندر کوئی آپ کو گھسنے بھی نہیں دے گا مسجد میں. اور استنجے کے ڈھیلے کا استعمال تقریباً ختم ہو چکا ہے کیونکہ آپ فلش پکانے ہو گئے اس میں مٹی ڈالیں گے تو آپ خود ہی پریشان ہوں گے محلے والوں کو بھی پریشان کریں. اس کے لیے علماء نے مشورہ دیا ہے کہ ٹیشو پیپر رکھ لیں امید ہے کہ سنت کا ثواب مل جائے گا کہ پہلے ٹیشو سے اس کو پوچھ لیں استنجا کر لیں اس کے بعد پانی سے کر لیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے ایسے پاک لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے پاک لوگوں کو محبوب رکھتے ہیں. مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم لوگ کیا عمل کرتے ہو تمہاری تعریف آئی ہے قرآن پاک میں اللہ یحب المتطہرین کہ اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں کیا عمل کرتے ہو. کہا کہ ہم پہلے استنجا ڈھیلے سے کرتے ہیں اس کے بعد پانی سے بھی کرتے ہیں زیادہ پاکی کے لیے زیادہ نزاکت لطافت طہارت کے لیے. تو اگر آپ کو شوق ہے آپ ٹیشو پیپر لے لیں اس سے کر لیں. غرض یہ کہ وہ صاحب نہیں مانے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو بزرگوں سے بڑھ کر سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں میں زیادہ سمجھدار ہوں. اب ایک صاحب ہم سے تعویذ لینے کے لیے آئے تھے ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی فلاں کام کے لیے یہ چیز ہے حفاظت کی چیز ہے وہ اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے نہیں بھی دیا تو کوئی گناہ نہیں. مگر انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں بے ادبی معلوم ہوتی ہے تعویذ کو ایسی جگہ باندھنا. ہم نے ان کو مسئلہ بتایا تو شکر ہے ان کی سمجھ میں آ گیا کہ جو چیز ملفوق ہو جاتی ہے ملفوق لفافے میں بند موم جامع کر کے اس کی بے ادبی نہیں ہوتی. دو چیزیں شرط ہیں ایک تو قرآن کی آیت کچھ بے وضو چھوئے نہیں دوسرے یہ کہ وہ نظر نہ آ رہے ہوں چھلک نہ ہو. تو اس طرح موم جامع کر کے تعویذ پہن سکتے ہیں. اب انسان یہ سوچے کہ بھائی یہ تعویذ کسی کتنے بڑے بزرگ نے لکھا ہوگا قرآن پاک کی آیات میں کوئی عملیات تو ہے نہیں کوئی شر اور کفر اور شرک کی باتیں تو اس میں ہے نہیں تو اس بزرگ کو عقل نہیں ہوگی کیا وہ بے ادب ہوں گے نعوذ باللہ. ایسی چھوٹی چھوٹی عقلیں ہماری ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. غرض یہ کہ انہوں نے وہ بات نہیں مانی. ایک دن نا ہمارے حضرت بارا رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت اور برکت کے ساتھ سلامت رکھے انہوں نے عرض کیا ابا آپ یہ صاحب کو جانتے ہیں ایک پلیز سیو آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو نہیں پہچانا اس کو. تو مولانا نے فرمایا کہ حضرت یہ وہی صاحب ہیں جو عصا لیے پھر رہے تھے سنت میں یہ حال شیطان نے ان کا کر دیا تکبر کی وجہ سے اپنے کو بڑا سمجھنے کی. تو یہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ مضطرع بے دلیل ہو جاؤ جو تو نہیں لگاؤ اگر مگر نہیں لگاؤ کچھ دن اپنے آپ کو پناہ کر کے دیکھو خود ہی پھر کہیں گے خود ہی کہیں گے کہ پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. یہ شعر کا حصہ ہے کہ بے شمول سے ذلیل ہو جاؤ مستبد بے دلیل ہو جاؤ پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ, یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ, اللہ والے ہو جاؤ, اللہ کے ولی ہو جاؤ. اگر کچھ دن کسی پیر کامل کی مشوروں پر چل لو گے اور اپنی رائے کو منع کر دو گے, شیخ سے پوچھیں گے وہ تو منع کر دیں گے, اس لیے بھائی خاموشی سے یہ کام کرو, کیا ضرورت ہے. ابھی ہمارے ایک بڑے قریبی ساتھی ہیں, انہوں نے اتنی بڑی گڑبڑ کیا, وہ سر پکڑے بیٹھے تھے, مشورہ نہیں کیا. انہوں نے مشورہ رکھتے ہیں, اطلاع حال بھی رکھتے ہیں, مگر معلوم نہیں کیا ہوا, ایک بڑا کام کر گئے بغیر مشورے کے. اب پوری سر پکڑے بیٹھے ہیں, اب بھائی ہم کیا کریں, اب زبان سے بتا نہیں سکتے کہ کیا گڑبڑ کر دی انہوں نے. یعنی بدنیت نہیں ہے وہ, خدا نہ خاصہ جان بوجھ کر انہوں نے کوئی گناہ کی بات نہیں کی, ایک ایسی مسجد کے خلاف بات کر لی, اگر ہم سے مشورہ کر لیتے ہم ان کو روک دیتے کہ بھائی یہ کام نہ کرو. تو بعض اوقات شیطان بھی رکھا دیتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ شیخ کے سامنے رکھیں گے, شیخ جو مشورہ دیں گے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہ پیش مرشد ذہیل ہونا نہیں, یا اپنے رائے کو فنا کرنا نہیں, کامل فنا ہو جاؤ. پھر فرمایا کہ پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ, یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ, اللہ کی دوستی. تو غرض یہ کہ میرے دوستو, بنیادی مقصد ہمارا پوری اس کائنات کا پیدائش کا, سورج چاند ستارے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے, اس کا بنیادی مقصد اللہ کو راضی کرنا اور کچھ بھی نہیں. آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تو مت چل کر اپنے گھر چلے, وہاں سے پتہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. ایک ہزار شغل ہیں, ایک ہزار مسائل ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیادہ تعلقات, زیادہ میل جول بھی اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں. اس لیے کہ میل جول ہے تو مروت بھی کرنی پڑے گی. آج کسی کی شادی ہے, کوئی کون بتا رہا تھا کہ آج شادیوں کا سیزن ہے, یعنی ملاؤں کے لیے ایک شادی, دو شادی, تین شادی, چار شادی, یہ والا سیزن ہے. ابھی شاید, ارے جی کان پکڑو جلدی سے کان. ہاں میں بھی کان پکڑتا ہوں. میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ بھائی دعائیں خیر میں مجھے بھی شامل رکھنا, تو میں ساتھ میں کہتا ہوں کہ بھائی دوسری شادی کے علاوہ کسی کے لیے دعائیں خیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ میری بھی دوسری کرا دے, اس کی بھی کرا دے, تو اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. میرے لیے اس خیر کے لیے دعا نہ کرنا. تو اب تعلقات زیادہ ہیں, تو آج اس کی ولیمہ ہے, بھائی آپ نے ضرور آنا ہے, کیونکہ مجمع لگانا کو فخر سمجھتے ہیں, فخر بن گیا کہ ہمارے 200 آدمی آئے تھے, 300 آدمی, لوگ دیکھیں گے واہ بھائی کتنا بڑا ولیمہ تھی. چاہے قرضہ ہی لے کے کیا ہو, قرضہ لے کر ولیمہ کی دعوت کرنا گناہ ہے, جائز نہیں. قرضہ لے کے غرض یہ کہ قرضے پہ ابھی یاد آیا کہ ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب آج اثر کے بعد کتاب پڑھتے ہیں مسجد سے جمعے کے دن, تو وہ ڈاکٹر حضرت نے سنایا کہ یہ خان صاحب جو ہے وہ ان کا قرضہ بہت چڑھ گیا بنیے کے اوپر, یعنی بنیے سے مال لے لے کے اس کا قرضہ بہت ہو گیا, لیکن دینے کا نام نہیں لیتے تھے, حج پہ چلے گئے. ایسا حج کہاں جائز ہے, دوسروں کا قرض پہلے دو. حج تو مال ہو, مال والے پر فرض ہے, جب مال ہی نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے, اور جب قرضہ چڑھا ہوا ہے تو پہلے قرضہ دو کہ حج کرنے جاؤ گے. غرض یہ کہ قرضہ چڑھا کے حج پہ چلے گئے, جب حج سے واپس آئے تو بنیے کی دکان پہ گئے, بنیے سے کہا وہ کھاتا لاؤ, ہمارا رجسٹر لاؤ. بنیا سمجھا شاید ان کو حج مقبول نصیب ہو گیا ہے, کیونکہ حج مقبول کی علامت یہ بزرگوں نے لکھی ہے کہ دل بدل جائے, زندگی بدل جائے سمجھو حج قبول ہو گیا, اور اگر زندگی نہیں بدلی, وہی رنگ ڈھنگ ہے, وہی شیطانی کام ہے, وہی گانا بجانا ہے, تو پھر خطرہ ہے. فرض حج تو ثابت ہو جائے گا, لیکن ان قبولیت اور ایک اس کے جو برکات اور ثمرات ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے. تو بنی نے سمجھا شاید حاجی صاحب کا حج قبول ہو گیا ہے, آج یہ پیسہ دینے آئے ہیں. جلدی جلدی خوشی سے رجسٹر نکالا, رجسٹر نکالنے کے بعد کہا دیکھو میرے نام کے ساتھ حاجی لگاؤ, بس یہ کام کروانے آئے تھے. وہ قرضے لے کے ولیمہ کرنا جائز نہیں. تو مقصد یہ کہ زیادہ تعلقات زیادہ میل جول اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. آج بھائی ولیمہ ہے, آپ نے میرا نہیں, میں تم سے نہیں کہہ رہا جی, بتا رہا ہوں, کبھی تم میرے ولیمے کے چکر میں آ جاؤ بھائی, آپ نے ضرور آنا ہے. اور آج جو ہے میرے بیٹے کا نکاح ہے, آپ نے ضرور آنا ہے, آپ کے بغیر رنگ پھیکا رہے گا. اور آج منگنی ہے, آج چھوٹی منگنی ہے, آج بڑی منگنی ہے, آج سرپرائز پارٹی ہے, آج فلاں پارٹی ہے, کتنی پارٹیوں کے نام رکھ دیے. آج شاور ہے, ارے شاور ہے یا مسلم شاور ہے, عجیب عجیب نام رکھے ہیں, کہاں سے آتے ہیں سب موبائلوں میں, فیس بک سے ایک دوسرے کو تبادلے ہوتے رہتے ہیں ان ناموں سے, اور امپورٹ بھی ہوتے ہیں یہود و نصاریٰ سے. تو آج بھائی میرے بیٹے کی ختنہ ہے, آپ نے ضرور آنی, ضرور آنا ہے, ختنہ میں بھی آنا ہے, ورنہ ناراض ہو جائے گی. تو بھائی جانا ہے مجبوری ہے, کہاں جا رہے ہو بھائی, وہ آپ بیان میں کیوں نہیں آئے, وہ ہمارے دوست کی ختنہ تھی نا بچے کی, اس لیے وہ مجبوری تھی بھائی, اس سے تعلق ہے. آج فلاں کام تھا, آج فلاں کام تھا, آج فلاں کی موت ہو گئی. اب جب تعلق رکھا ہے تو موقع میں جانا چاہیے, اس کی تعزیت کے لیے جانا چاہیے, ثواب ہے جب تعلق ہے تو. لیکن جناب بس وہ اسی کے اندر چکر بنے ہوئے, آج کھلا مسئلہ ہے, آج کھلا مسئلہ ہے, آج کھلا مسئلہ ہے. اس سے مجھے اس لیے اتنی محبت ہو گئی کہ یہ ڈیوٹی کر کے سیدھا نہیں آ جاتا, آرام نہیں کرتا ہے, محبت کی بات ہے. اور بھی لوگ ہوں گے یہاں جو کام کر کے سیدھے آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس محبت کا بدلہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خاص ولایت نصیب فرمائے, خاص دوستی نصیب فرمائے, اپنے اصف الخواص میں ہم کو اپنے کرم سے اپنے فضل سے شامل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ سے نوازے, اور انہی جیسے اعمال ہمیں نصیب فرمائے, ہماری اولادوں کو بھی, ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی. تو میرے دوستوں, بزرگوں سے تعلق کی یہ برکت ہوتی ہے, اور یہ برکت جب آتی ہے کہ جب شہر کی اتباع پوری پوری کرے, ایک تو گناہوں سے حفاظت کی پوری کوشش ہے, جان لڑا دیں, آنکھ کی حفاظت, زبان کی حفاظت اور دل کی حفاظت, تین کام تو کر لو, انشاءاللہ یہ تینوں کاموں سے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور کچھ نہ ہو سکے تو بھائی صرف آنکھ کی حفاظت کر لو, آنکھ کی ہی حفاظت کر لو. میرے شیخ نے تو بارہ قسم اٹھا کر فرمایا, مگر اس قسم کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی واقعتاً 100% نظر کی حفاظت کر لے گا, کسی نامحرم کو نہ دیکھے گا اور کسی امرد لڑکے کو نہ دیکھے گا, تو اس کے اندر شرم و حیا کا وہ مادہ, وہ صفت پیدا ہو جائے گی. اور دین حمدت, دین کی حقیقت شرم و حیا ہی ہے, دین کی حقیقت شرم و حیا ہے. رسالہ اصلاح اخلاق جس کو میں پڑھنے کو بار بار کہتا ہوں, اور جس کے پڑھنے میں ہم سب میں کمزوری, وہی کام نہیں کرتے, وہ خشک معلوم ہوتا ہے کام. لیکن اگر اس کی مطالعہ بار بار کیا جائے, تھوڑی تکلیف ہو, تھوڑا تکلف ہو, لیکن تھوڑے دن کے بعد آپ کہیں گے کہ کیا چیز ہمیں مل گئی. اسی کو فرمایا کہ یعنی سچ مچ جمیل ہو جاؤ, یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ. اصل کام کرنے کا اصلاح اخلاق, اس میں لکھا ہے کہ شرم و حیا ایسی صفت ہے, اگر مخلوق سے پیدا ہو جائے تو وہ کام نہیں کرے گا جس کو مخلوق ناپسند کرتی ہے نا بھائی. مثلاً لوگ سگریٹ پینے کو ناپسند کرتے تو بھائی وہ کہے گا کہ لوگ دیکھیں گے اچھا نہیں ہے بھائی, چھپ کے کیے گا, چلو اگر کرے گا بھی. تو فرمایا کہ مخلوق سے شرم و حیا ہو جائے تو وہ کام نہیں کرے گا جس کام کو مخلوق ناپسند کرتی, اور یہی شرم و حیا اللہ سے پیدا ہو جائے تو وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کو نہ پسند, بس کام بن گیا. تو حقیقت کیا ہوئی تھی ان کی؟ شرم و حیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں, اور شرم و حیا جو ہے وہ بڑا شعبہ ہے. اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ, اور ادنا درجہ اس کا راستے سے کانٹا ہٹا دینا, تکلیف دہ چیز ہٹا دینا. آج تو ہم راستے میں چیزیں ڈال کے راستہ بند کر دیتے ہیں. ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں, لے جا رہا ایک ٹینکر پھنس گیا مجبوری میں, اس کا ٹائر پھنس گیا گٹر میں کٹنے میں, مگر وہ دیکھا کہ راستہ تھا لیکن ٹھیلے والے کھڑے ہوئے, ٹھیلے والوں نے راستہ نہیں کیا. گاڑیاں کلیئر ہو جاتی ہیں اگر ٹھیلا آگے پیچھے کر لیتے. ہم نے کہا ٹھیلا بھی نہیں ہلا رہے کیسے بیچتے ہیں, لیکن بعد میں خیال ہوا کہ اوپر پنڈا جو ڈلا ہوا ہے, ٹھیلا کیسے ہٹائیں گے, پنڈا ڈلا ہوا ہے. یہ عالم ہے تو ہم راستہ بند کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو. اسی لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, اس کو بھی سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ پوری کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کسی انسان کو ایک لمحے بھی تکلیف نہ پہنچے. بعض اوقات میں آپ کہ ایک منٹ میں آ رہا ہوں, بیچ میں گاڑی کھڑی کر میں ایک منٹ میں آ رہا ہوں, اب ایک منٹ میں ادھر سے بھی کوئی گاڑی آ گئی, ادھر سے بھی کوئی گاڑی آ گئی, اب جو یہ واپس آئے تو نہ اس کو راستہ مل رہا ہے, نہ سامنے والے کو نہ پیچھے والے کو, بس اب بیٹھے پوپوں کر رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, پھر گاڑیوں پہ نوبت آ گئی. ایک منٹ کو بھی غلط گاڑی کھڑی نہ کریں آپ, پیدل چلنے کو توہین سمجھتے ہیں, بس جہاں سے سامان خریدنا وہیں موٹر سائیکل گاڑی وہیں کھڑی کریں گے, وہاں سے سامان لیں گے, پیچھے ٹریفک جام ہو جائے, آتے جاتے لوگوں کو تکلیف ہو, پیدل والوں کو تکلیف ہو, کوئی پرواہ نہیں. پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, انہوں نے کچھ یاد دلاؤ کیا بات ہو رہی ہے. آپ کی حفاظت تو آپ کی حفاظت میں وہ بات ہے کہ جس سے شرم و حیا پیدا ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو فرمایا ذالک ازکی لہم, مومنین اور مومنات کے لیے سب سے زیادہ پاس کرنے والی چیز ہے نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت وہی کرتا ہے جس کو خدا سے شرم آیا, جس کو استحضار ہوگا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے, اور چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. علم یعلم بأن اللہ یرا, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ دیکھتا ہے, تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو اللہ خربوں خربوں مخلوقات کو آنکھیں دیتا ہے کیا وہ خود نابینا ہوگا, ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حلم ہے یہ, اس سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. اب یہ تبلے بازے ڈھول بازے بج رہے ہیں, دنیا ہے, کہیں نماز پڑھ رہا ہے کوئی, کہیں اللہ اللہ کر رہا ہے, کہیں تبلہ بازا بھی بج رہا ہے, کہیں سادگی بج رہی ہے, کہیں قوالی ہو رہی ہے, کہیں ننگا ناچ ہو رہا ہے, کہیں کچھ اور, دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کیسا علم ہے کہ اسی وقت عذاب نازل نہیں فرماتے. مجھے جو ابھی نماز کے دوران میں ڈر گیا, میں نے کہا اللہ میں یہاں آیا ہوں اور ارد گرد باجے بجا لے اور الٹی سیدھی خرافات ہو رہی ہیں, کہیں عذاب نازل تو نہیں ہو جائے گا. پھر میں نے اللہ سے فریاد کی, میں نے کہا اللہ میں آپ کے گھر میں ہوں, رحم فرمائیے گا, مجھے عذاب میں مبتلا نہ کیجیے گا, کیونکہ جہاں ارد گرد عذاب آتا ہے مدانا نام کا تو ہر کوئی پھر جاتا ہے, ہر کوئی پھر جاتا ہے, نیک و بد سب پھر جاتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا تو اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی والوں کو جس میں وہ رہتا تھا عذاب دینے کا ارادہ فرمایا, تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اس بستی میں آپ کا ایک عبادت گزار بندہ بھی ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو بھی الٹ دو, اس کو بھی ادا کر دو. یہ اللہ تو آپ کی عبادت کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ عبادت تو کرتا ہے لیکن ظالم دیکھتا ہے کچھ بولتا نہیں ہے, حتیٰ کہ اس کی تیوریوں پہ بل بھی نہیں پڑتا, یعنی کہ یہ ان سے راضی ہے, گناہ پر راضی ہو جانا, لہٰذا وہ بھی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا. شیطان اسی طرح بہکاتا ہے. ابھی ہم نے تفسیر میں سورہ ممتحنہ کی تفسیر میں پڑھا کہ کفار اور منافقین سے دوستی کرنا اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے, اور ان منافقین کو جس طرح ان منافقین میں بنو نذیر ایک قبیلہ ہے, انہوں نے عہد کی خلافت لکھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش لکھی, تو لہذا منافقین نے ان کو تسلی دی, مکہ کے منافقین نے, کہ تم اگر نکلو گے ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے, گھبراؤ نہیں ہم تمہارے ساتھ. جیسے یہ آج کل شادیوں میں اور گناہوں کی تقریبات میں لوگ کہتے ہیں نا, آپ آ جائیے کونے میں بیٹھ جائیے گا, پردہ کر کے آپ کونے میں بیٹھ جائیے گا, تو کیا ہوگا کہ اور ذلیل ہوں گے. اچھا ملانی بھی آئی ہے, رنگ رلیاں منانے ملانی بھی آئی ہے, اور بے عزتی ہوگی, کیوں گئے ایسی جگہ, ہمیشہ ہم نے منع کیا ایسی خواتین کو, مگر وہ بیچاری مجبور ہو جاتی ہیں تعلقات میں, محبت میں, خاندان میں, رشتے میں, کہ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پردہ آپ کے لیے کونے میں ٹیبل لگا دیں گے, ہم ادھر اپنی بدمائشی کر رہے ہوں گے, آپ وہاں کونے میں تصویر لے کے بیٹھ جائیے گا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کی تصویر بھی کوئی نہیں کھینچے گا, اب برقعے میں تصویر کون کھینچے گا, ویسے بھی آپ برقعے میں آئیے گا ہم آپ کے لیے الگ انتظام کر دیں گے. آپ ادھر اپنے شیطانی کام کریں گے، آپ وہاں تسبیح پڑھ لینا، آپ کی مرضی ہے، نماز پڑھ لینا. تو منافقین نے بنو نذیر سے وعدہ کیا کہ تسلی دی ان کو کہ تم نکالے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تم لڑے جاؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. لیکن عین وقت کیا ہوا کہ وہ جدا وطن کیے گئے، نہ وہ ان کے ساتھ نکلے نہ مقاتلہ کیا، دھوکہ دے دیا. اسی طرح شیطان دھوکہ دیتا ہے. یہ اس طرح کا ایک واقعہ اس میں معارف القرآن میں لکھا ہے کہ ایک راہب تھا، بہت عبادت گزار، یہودیوں کے عبادت گاہ کو سوما کہتے ہیں، سوما، تو اس میں عبادت کیا کرتا تھا، دس دس دن کے مسلسل روزے رکھتا تھا، ایک دن افطار کرتا، بہت عبادت گزار. شیطان کو عبادت گزاری کہاں کہاں اس کو یہ برداشت ہوتی ہے. اس نے کہا کوئی چکر چلاؤ اس ظالم کو، کفر پہ لاؤ. دیکھا اپنے بڑے بڑے عبادت گزار کافر ہو جاتے ہیں. اب میں آتا ہوں اپنی لائن پہ، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بیان ختم کر دوں گا. تو شیطان نے اپنے سب سے مکار اور عیال شیطان کو، اپنے چیلے کو مقرر کیا کہ اس کو بہکانا ہے. اس نے رنگ یہ بھرا، دیکھو کس کس طرح شیطان، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا کہ عالم کے لیے عالم شیطان مقرر کرتا ہے، کیونکہ وہ علم کے ذریعے بہکاتا ہے، اشکالات ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے. اور جاہل کے لیے جاہل شیطان، انگریز کے لیے انگریز شیطان، کیونکہ اردو تو سمجھے گا نہیں انگریز، انگریزی تو سمجھائے گا وہ. اور عربی بولنے والے کے لیے عربی بولنے والا شیطان، جیسا بندہ ہوتا ہے اس کو بہکانے کے لیے ویسا ہی شیطان. تو اس نے بڑے مکار چہرے کو اپنے مقرر کیا کہ جاؤ اس کو بہکاؤ، اس کا کام خراب کرو. اس نے آ کر صبح نے اس کے ساتھ عبادت کرنی شروع کر دی. کہاں شیطان کہاں عبادت، مکاری دیکھو، عبادت شروع کر دی. اس سے زیادہ عبادت کرنے لگا، اس سے زیادہ روزے رکھنے لگا، جو بھی اس زمانے میں عبادت کا طریقہ تھا وہ اس سے بڑھ چڑھ کے کرنے لگا. وہ اس سے مرغوب ہو گیا کہ بھائی یہ تو مجھ سے بھی بڑا کوئی اونچی چیز ہے. جب اس پر اس کو پورا اعتماد ہو گیا تو اس نے شیطان نے کیا کیا کہ اس کو کچھ کلمات سکھا دیے کہ یہ کلمات تم پڑھ لیا کرو تو مریضوں کو شفا ہو جائے گی. اس نے سیکھ لیے، ادھر جاتا تھا دوسرے لوگوں میں اور ان کو اپنے اثر سے بیمار کر دیتا تھا، اور پھر اس سے کہتا تھا کہ جاؤ بولا صبح میں چلے جاؤ، وہ تمہیں یہ دعا پڑھ دے گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ وہاں گیا، شیطان نے اپنا اثر ہٹا لیا، دعا جلدی اس نے پڑھی، اس نے اپنا اثر ہٹا لیا، وہ صحیح ہو گیا. لوگوں کا بھی اعتماد ہو گیا اس کے اوپر، لوگوں آنا جانا کس پر اعتماد ہو گیا، اصلی راہب کے اوپر، وہ تو تھا ہی اصلی، لیکن اب لوگوں کو اعتماد ہو گیا، لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، بڑائی آ گئی کہ میں کچھ ہو گیا ہوں. اب کیا کیا ظالم نے کہ ایک سردار کی حسین لڑکی کو اپنے اثر سے بیمار کر دیا، اور پھر وہاں پٹی پڑھائی کہ وہ وہاں چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گی. وہاں لے کے جانے لگا، پھر وہ اکیلے بھی وہاں جانے لگی، یہاں تک کہ وہ راہب عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گیا. اسی لیے عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے. شیطان کا قول ہے کہ اگر رابعہ بصریہ اور حسن بصری ایک جگہ تنا ہو جائے میں ہم کو ہی بہکا دوں گا. بعض لوگ پہلوان بن لے نا، یہ ہمارے لیے حسین پتھر کی طرح، ہمیں کوئی ایسا نہیں ہوتا، ہم سے پاک ہو گئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو علی پہلی نظر تو پاک ہے، دوسری نظر مت ڈالنا، دوسری نظر مت ڈالنا. کس کو فرما رہے ہیں؟ خلفائے راشدین میں سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جو فرماتے تھے میرا ایمان ایسا ہے کہ اگر جنت اور جہنم کو دیکھ لو مزدد تو ایمان، میرا ایمان بھی ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اتنا جلدی نہیں ہوگا. اس ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بھی نعوذ باللہ آگے بڑھ گئے کہ آپ ان سے بھی زیادہ پاک. آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے حسینوں سے کچھ نہیں ہوتا، عورتوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہی قسم کا دعویٰ اس کے اندر بھی تھا. یہاں تک کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، بدکاری میں بھی مبتلا ہو گیا، اب گھبرا گیا، اب کیا کروں، یہی شیطان آ گیا تھا. اور اس کو کان میں کہا کہ دیکھ اب تو تو پھنس گیا، یہ لوگ تجھے چھوڑیں گے نہیں، مار ڈالیں گے تجھے، تو ایسا کر اس لڑکی کو قتل کر کے اور دفن کر دے زمین میں چھپا دے. گھبراہٹ میں اس نے قتل بھی کر دیا. ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے, کہتے ہیں نا بھائی یہ معمولی گناہ ہے. معمولی سی چنگاری اگر آپ کے کپڑوں کے صندوق میں آ جائے, آپ آرام سے بیٹھے رہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو بھائی ابھی چلا کے راکھ کر دے گی, آگ بھڑک جائے گی. معمولی گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا, معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا کفر ہے, کفر تک لے جاتا ہے. گناہ کو معمولی, ارے اس میں کیا ہے یار, ذرا سا ناچ گانا کر لیا, ذرا سی تصویر کھینچی, ذرا سا بولا کام کر لیا. اسی طرح معمولی نیکی کو معمولی نہ سمجھو. بعض اوقات معمولی نیکی جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, بعض اوقات معمولی گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے. پوری طرح اللہ رسول کے راستے پر لے رہے, غرض جب اس نے قتل کر کے اس کو دفن کر دیا, اب اس نے جا کے ظالم نے شیطان نے سب لوگوں کو خبر کر دی کہ راہب نے یہ حرکت کی ہے, بدکاری کی ہے اور اس کو یہاں دفنا دیا ہے. اب تو لوگ غصے میں آ کر اس کو اس کے عبادت گاہ کو بٹھا دیا اور اس کو پکڑ کر سولی پر لے جانے لگے, اس کو سولی دے دو, موت کی سزا دے دو. اب یہ پھر آ گیا ظالم, ابھی تک تو اس نے گناہ کیا تھا, بدکاری کا ہی بدکاری کا گناہ کیا, پھر اس کے بعد فضل کا گناہ کیا, پھر اس کے بعد جرم کو چھپایا. ابھی تک ایمان تھا نا اس کے پاس, گناہ تو بہت بڑے بڑے کر دیے لیکن ایمان تھا, ابھی شیطان کا ویژن پورا نہیں ہوا. اب اس نے کان میں اسرائیل کے آگے کہا کہ دیکھ اب تو پھنس گیا ہے, یہ لوگ تجھے مار دیں گے, مگر ایک طریقہ ہے, ایک راستہ ہے, میں تجھے بچا لوں گا, تجھے بچا لوں گا بننے سے, ایک راستہ ہے. وہ کہا وہ کیا؟ کہا مجھے سجدہ کر لے. شیطان نے کہا مجھے سجدہ کر لے تیری جان بچ جائے گی. اب جان بچانے کے لیے اس نے سجدہ کر لیا. شیطان کو سجدہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کافر ہو گیا. اس کے بعد شیطان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تیرے میں تجھ سے بری ہوں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین. پر تو مر گیا. اس طرح سے شیطان بہکاتا ہے اور عین وقت ساتھ چھوڑ جاتا ہے. اس لیے میں نے ایک قصہ بیان کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب واقعے کو بیان کر کے, بنو نذیر کے واقعے کو بیان کر کے, منافقین کے واقعے کو بیان کر کے, یہ قصہ قرآن شریف میں نہیں ہے, اس کی تفسیر میں ہے, معارف میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ مکہ کے منافقین نے ان کو کیسے دھوکہ دیا, ان کے دھوکے میں آ گیا اور عین وقت پر صاف الگ ہو گئے دھوکہ دے. تو فرمایا کہ اس طرح سے شیطان بھی دھوکہ دیتا ہے کہ پہلے گناہوں کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے, مزین کر کے دکھاتا ہے اور اس میں مبتلا کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ صاف الگ ہو جاتا ہے. قیامت میں بھی جگہ جگہ قرآن پاک میں اس طرح کی روایت آتی ہے. تو قیامت میں بھی یہی کرے گا کہ انسان جھگڑے گا کہ یا اللہ اس شیطان نے ہمیں بہکایا تھا گناہ کرنے سے, ہم تو مجبور ہو گئے. شیطان کہے گا میں نے کوئی مجبور نہیں کیا تھا, میں پکڑ کے نہیں لے گیا تھا, میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا, جتنی طاقت آپ نے مجھے دی ہے وسوسہ ڈالنے کی وہ میں نے کیا, کام تو اس نے خود کیا, اس کو اختیار تھا کہ میرے وسوسے میں نہ آئے. تو میں نے یہ سارا جو قصہ بکھیڑا پھیلایا ہے وہ اس لیے پھیلایا میرے دوستوں کہ جو بھی تقریبات خلاف شرع ہوں اور لوگ آپ کو پھنسلاتے ہوں کہ آپ آ جائیں, آپ کونے میں بیٹھ جائیے گا اور یہ کر لیجیے گا وہ کر لیجیے گا اور آپ ساری دنیا سے کٹ جائیں گے, کیا کیا باتیں بناتے ہیں, اور آئندہ ہم آپ کے یہاں نہیں آئیں گے اور آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے اور یہ نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بنو نذیر کے واقعے کو بیان کر کے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں تمہارے لیے واجب ہے سنت ابراہیمی میں چلو, اس اسوے پر چلو جو ابراہیم کا اسوہ ہے خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. کیا کیا انہوں نے؟ کہ انہوں نے اور ان کے حواریوں نے, ان کے حامیوں نے جو اس وقت تک ایمان لائے تھے, مشرکین سے بیزاری کا اعلان کیا, اعلانیہ کہ ہم تم سے بیزار ہیں اور جو جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ہم ان سے بھی بیزار ہیں, اور نہ صرف بیزاری کا اعلان کیا بلکہ عداوت کا بھی اظہار کیا, ہم تم ہمارے دشمن, ہم تمہارے دشمن. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جینے کا بتلایا ہے کہ ان لوگوں سے جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں علانیہ ان سے جو ہے وہ بیزاری اختیار کرو اور الگ اختیار کرو کہ میں الگ ہوں. سمجھ گئے اب لاکھوں کو سلاتے رہیں آئیے اور یوں کیجیے اور آپ کا ہمارا یہ تعلق اور 50 سال کی آپ کی دوستی ہے یہ رشتہ ہے فلاں رشتہ بھی ٹھیک ہے سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی نے آپ کا ہمارا رشتہ بنایا اب آپ دوستی دوست تھے تو اللہ ہی کے ذریعے سے ہوئے دوست ہمارا سب سے بڑا رشتہ اللہ سے تو ہم اپنے اللہ کے رشتے کو نہیں کاٹ سکتے تمہارا رشتہ کاٹ سکتے ہم تم سے کٹ جائیں گے اپنے مولا سے جڑ جائیں گے تم ہمارے نہ دنیا میں کام آ سکتے ہو نہ آخرت میں کام آ سکتے ہو تمہاری کوئی مجال ہی نہیں تم تو خود عاجز ہو محتاج میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا انتہائی مخلص دوست ہے وہ اس کو آفر کرتا ہے کہ جب کبھی تمہیں کوئی مشکل پریشانی ہو میرے پاس آ جانا میرے پاس مال ہے سب کچھ ہے میں تمہاری مدد کروں گا کوئی 10-15 سال کے بعد اس کو یاد آتا ہے کہ بھائی ہمارا ایک دوست ہے کوئی پریشانی آ گئی تنگی آ گئی چلتے ہیں اس کے پاس اب چلے معلوم ہوا کہ بھائی آج کل تو میری خود حالت خراب ہے میری خود حالت خراب ہے کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے لٹ چکا ہوں آج کل لٹنے کے بھی کئی طریقے نکال رکھے ہیں لٹانے کے لٹنے کے اور لوٹنے کے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں ایک کے ڈبل کر دیں گے آپ کو آج 1 کروڑ دیں گے کل 2 کروڑ لے لینا آپ سے اور بعد ڈرامے باز کر بھی دیتے ہیں پھر وہ شروع میں نفع دینا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ تمہارا یہ آیا بھائی بھائی واہ پھر دوسرا دوبارہ اور یہ آیا ارے بھائی واہ اب اس کو لالچ اور حیرت گھیر دیتے ہیں سارا پونجی کتنے دوست ہمارے پاس آئے ہوتے ہیں کیا آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اعتماد پیدا کر لیا کہ بھائی یہ تو مال دیتا ہے نفع دیتا ہے اور کہیں بانٹتا بھی نہیں لہٰذا پوری پونجی نکال کے اس کو دی اور وہ ایک کیس تو نہیں ہے کئی جگہ اس نے ڈوڑے ڈال رکھے ہیں جیسے ہی سب نے اپنا مال 20-50 کروڑ 1 ارب سمیٹا اور باقی دبئی کتنے مجھے دبئی میں بیٹھتے ہیں انٹرپول بھی نہیں پکڑتی اس کو یہ بھی ایک چلی بھی لائن اور کس کس طرح لوٹتے ہیں لوگوں کو تو غرض یہ کہ ایسی تقریبات ایسا موقع جہاں اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا بس وہاں سے بیداری کا اعلان ہو کہ ہاں اس سے اتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا اتنی بڑی ہوں میں معذور شیخ کو تو ان کے ساتھ شرک کر دو میں اس سے بڑی ہوں میں انانیہ بیداری کا اعلان کرتا ہوں اور دشمنی کا بھی اعلان کرتا ہوں تم ہمارے دشمن ہم تمہارے دشمن ہے نا جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس طرح سے ایسی تقریبات میں شریک نہ ہو حفاظت کر آنکھ کی حفاظت زبان ہے کہ زبان کی حفاظت آنکھ کی حفاظت سے بھی مشکل کام زبان کی حفاظت قدموں سے روکنا اپنی زبان کو ٹھیک ٹھاک مشکل کام ہے غرض یہ کہ سب گناہوں سے اور دل کی حفاظت ان سب گناہوں سے بچنے کا واحد طریقہ ہے واحد جو میں نے آیت تلاوت کی کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور تقوی کے لیے کونوا مع الصادقین علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کونوا امر ہے اور امر مضارع سے بنتا ہے اس میں استمرار ہوتا ہے یعنی ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت سے پیار اللہ والوں کی صحبت میں رہو اور کونوا جو ہے رہنا رہ پڑھنا کتنا رہے کتنا رہے پڑھنا ہے تکونوا احفاظتہم لتکونوا مثلہم احفاظتہم اللہ والوں سے اتنا اختلاط رکھو کہ ان کے جیسے ہو جاؤ ان کے جیسے ہو جاؤ ان کے اخلاق ان کا کردار ان کی کیفیت احسانیہ جو ان کے قلب میں خدا تعالیٰ کی استقدار ہے کہ وہ صرف عبادت نہیں صرف نماز نہیں صرف تسبیح نہیں کہ جب اللہ اللہ کریں تو ایسا استقدار نصیب ہو گیا بھائی وہ نہیں ان کی پوری زندگی ہر سانس ایسے گزرتی ہے کہ ان کا دبا جس طرح کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے اسی کو حدیث احسان کہتے ہیں تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہی درجے ہیں یہ آدمی نابینا ہے دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, لیکن اسی لیے تعنا کا لگایا اس طرح مثلے اس طرح کے جیسے تم دیکھ رہے ہیں. اب ایک نابینا سامنے آپ کا دوست سامنے اس کا دوست آ گیا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم آج اس کو دیکھ رہے ہیں, حالانکہ نابینا کہاں دیکھ رہا, لیکن گویا کہ وہ دیکھ رہا تھا, سامنے بیٹھا ہے دیکھتا نہیں ہے لیکن گویا کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح اس کو یقین ہے کہ وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا. تو یہ دونوں ایک ہی درجے ہیں, اور کچھ مفسرین نے کہا ہی نہیں الگ الگ درجے, کاننا کا ترا الگ درجہ ہے, فإنہ یراک الگ درجہ ہے. جو بھی ہو عبادت اس طرح کرنے اس کو کہتے ہیں کیفیتیں احسانیاں. تو ابھی کیفیتیں احسانیاں صرف نماز میں نہ ہو, صرف تسبیحات میں نہ ہو, صرف بیان میں نہ ہو, بلکہ ہماری ہر سانس ہر پلک جھپکتے ہمیں یہ استظہار اللہ کا نصیب ہو جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس طرح ہماری پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے. کہ اللہ والوں کی زندگی یہ ہوتی ہے, ایک لمحہ بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے, بس دل صالح ہزارہ غم بس, بس دل صالح ہزارہ غم بس, غرض باغ دل خلالے غم بس. ان اللہ والوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے گلستان قرب سے, گلستان مانے باغ, باغ قرب سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو یہ لرز جاتے ہیں, ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں اللہ سے غافل ہونے سے. ہم تو بڑے بڑے گناہ کی جاتے ہیں, ہمارا کیا کہنا. یہ حضرات ایک لمحہ اللہ سے غافل ہونے کو بڑا جرم سمجھتے ہیں, ایک لمحہ اللہ سے غافل ہو گئے. ایک صاحب کش بزرگ کسی بزرگ سے ملنے جا رہے تھے, راستے میں کہیں بیان کر لیا درخت کے نیچے, چڑیاں چہچہا رہی تھیں, ان کی زبان جو ہے وہ سمجھ لی انہوں نے. ایک چڑیا دوسری چڑیا سے کہہ رہی تھی کہ یہ جس بزرگ کی زیارت کے جا رہے ہیں یہ تو ان کا تو انتقال ہو گیا, ان کو بتائیے. انہوں نے سن لیا, ارے اچھا بہت افسوس ہوا, مگر چلو بھائی جنازے میں شریک ہو جاؤں گا. دوڑ کے پہنچے دیکھا وہ تو زندہ ہے بالکل, باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے. کہا کہ بھائی اس طرح کا واقعہ ہوا, اور چڑیا تو جھوٹ نہیں بولتی, انسان تو جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں, لیکن چڑیا تو جھوٹ نہیں بولتی. کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. پوچھا کہ بھائی کیا وقت تھا وہ؟ کھلا وقت تھا. کہا کہ چڑیا نے جھوٹ نہیں بولا, سچ کہا تھا. وہ وقت تھا جب میں اللہ سے غافل ہو گیا. یہ حضرات ایسے ہوتے ہیں بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسا بنا دے. اللہ کو قدرت ہے, اللہ کریم ہے, مانگے تو صحیح ہم کہ اللہ ہمیں بھی ایسی حیات عطا فرما دے. مگر جو کونوں ما صادقین ہے نا, وہ اس کے بغیر یہ سب نہیں ملتا, دل بنتا نہیں. تو کیفیت احسانیہ اتنا رہے اللہ والوں کے ساتھ کہ ان کے دل کی جو کیفیت ہے. فرمایا کہ علم کی نیت سے اللہ والوں کے پاس نہ جاؤ, ممکن ہے کہ ان کا علم تمہارے علم سے کم ہو. تم علمیات جانتے ہو, تم مسائل جانتے ہو, تم درسیات جانتے ہو, تم کلیات جانتے ہو, تم جزیات جانتے ہو, تم فقہ جانتے ہو. ہو سکتا ہے تمہارا شیخ فقہ نہ جانتا ہو, ہو سکتا ہے تمہارا شیخ مسائل نہ جانتا ہو, ہو سکتا ہے مسائل پوچھتا ہو, ہو سکتا ہے کہ تمہارا شیخ جو ہے وہ کلیات اور جزیات سے نہ واقف ہو, لیکن موٹے موٹے فرائض اور شریعت کے احکام سے واقف ہونا ضروری ہے. متبع سنت شریعت ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ شہر نہیں کھاتے. غرض یہ کہ فرمایا کہ علم کی نیت سے اللہ والوں کے پاس نہ جائے, بلکہ اس نیت سے جائے کہ یا اللہ میرے شیخ کے دل میں, یا جن بزرگ کے پاس میں جا رہا ہوں ان کے دل میں جو کیفیت احسانیہ ہے, کیفیت احسانیہ سمجھ آ گئی نا کیا ہے, کہ اس طرح رہنا. وہاں تو عبادت کا ذکر ہے, تو یہاں میں ازدر ہوں اس طرح زندگی گزارنا کہ گویا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں, گویا اس طرح زندگی گزارنا, ہر سانس اس طرح ہماری گزرے. تو اس کو کہتے تھے احسانیہ کہتے ہیں. تو یہ دعا کر کے جائیں کہ یا اللہ میں جس بزرگ کے پاس جا رہا ہوں, جس کو اللہ والا سمجھ کے جا رہا ہوں, اس کے قلب میں جو کیفیت احسانیہ ہے, اس کے قلب کی کیفیت احسانیہ مجھے بھی عطا کرنا, ویسا قلب مجھے دے دے. یہ ہے نیت. اگر آپ نے علم کی نیت کی تو کیا ہوگا, علم تو آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے شہر بیچارے کے پاس وہ علم ہی نہ ہو. لیکن فرمایا کہ شہر کو ہوائی جہاز سمجھو اور اپنے آپ کو ٹرین سمجھو, ट्रेन लोहा ही लोहा होता है, 50 डब्बे देगा ना हमें ट्रेन के साथ मौलाना, 50 डब्बे लगे हुए इंजन के साथ मालगाड़ी के, और कितना माल उस पर लदा हुआ है, और यहाँ से लाहौर जाएगी 24 घंटे में, 30 घंटे में लाहौर पहुंच जाती है, और अगर हवाई जहाज में आप बैठ जाए तो 1.5 घंटे में आप लाहौर पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्या वजह है कि मालगाड़ी के पास माल तो बहुत है, वजन तो बहुत है, लेकिन उसके पास वो स्टीम नहीं है, वो पावर नहीं है, वो रफ्तार नहीं है, और हवाई जहाज का हजम छोटा है लेकिन उसके पास स्टीम ज्यादा है, पावर ज्यादा है, वो आपको लेके उड़ता है और बहुत पहुंचा देता है। तो शेयर को हवाई जहाज समझो और अपने आप को ट्रेन समझो कि मेरे पास इल्म तो बहुत है लेकिन मेरे पास वो कैफियत इंसानियत नहीं है, तो वो कैफियत इंसानियत लेने जाओ। खुद आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने अर्ज किया कि हुजूर आपके पास तो इतना इल्म है, आप तो अगर मुज्तहिद होने का दावा फरमाएं तो आपको मुज्तहिद लोग तस्लीम कर लेंगे, आप हाजी साहब के पास क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? फरमाया भाई किताबों में हमने मिठाइयों की जो फहरिस्त पढ़ी थी, मिठाइयाँ खाने को हाजी साहब के पास है, हमने तो सिर्फ फहरिस्त पढ़ी, खाने को हाजी साहब के पास है, तो मिठाई खाना असल चीज है या खाली नाम पढ़ लेना? क्यों भाई, अगर आपको भूख लग रही है, अभी भूख लग रही है, अच्छा तो बहुत भूख लग रही है, बस नहीं चल रहा तो मैं खा जाऊंगा, इतनी भूल तो पलियों को ऐसी समझते हैं, कदम वेट अल्लाह नहीं पलियों को कोई हथियार देते नहीं, इन सब टलाइयां भर देते हैं, मुंह से भरा रहता है हर बम। हजरत मौलाना शाह राम साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ खाना खा रहे थे लोग, हजरत के लिए मलाई आई, मलाई और लोग दाल भी थी उसमें, दस्तरखान पे और भी चीजें थी, एक साथ बढ़ बढ़ के मलाई पे हाथ मारने लगे, उसी हजरत के लिए आदाब में से है कि भाई जो सबके आगे रखी तो उसको वही खाए, दूसरे लोग ना खाए। तो हजरत ने फरमाया कि भाई आप मलाई पे ही क्यों हाथ मार रहे हैं, कहा हजरत इसमें नूर है आप खाने, तो फरमाया कि भाई मेरे सामने दाल भी है इसमें भी तो नूर है, इसको भी तो खाओ। तो क्या बात कहना है, मिठाई खाना ज्यादा बेहतर है ना, खाना मिल जाए वो असल चीज है कि खाली खाने का नाम मिले। तो फरमाया कि हमने जो मिठाइयों की फहरिस्त किताबों में पढ़ी थी वो खाने को हाजी साहब के पास, और फरमाया कि हमने हमारी जो मालूमात थी वो मामूलात में बदल गई, मामूलात थी मालूमात थी वो मामूलात में बदल गई, अमल की तौफीक नसीब हो जाती है, अल्लाह ताला हमें अल्लाह वालों से ताल्लुक नसीब फरमाए, अल्लाह वाले न मिले तो भाई उनके गुलामों से ताल्लुक कर लो भाई, पानी न मिले तो मिट्टी से तैमुम जाए जाए, बल्कि नमाज उससे कामिल होती है, जब कोई अल्लाह वाला मिल जाए उससे बैद हो जाना, उससे ताल्लुक कर लेना, ये कोई दुकानदारी थोड़ी है। अभी हमारे एक दोस्त फंसे हुए थे जाहिल पीर से, ना नमाज ना पर्दा ना कुछ, उन्होंने उनको पट्टी पढ़ा दी, बता देता हूँ कि पट्टी ये पढ़ाई क्या बहुत हो गई, कुछ परेशान थे वो, और जाहिर दीन ही तरबियत थी नहीं, खुद ना खुद को तरबियत है कि दीन क्या है ना उनको पता है, फिर वो बैठ भी हुए तो जाहिल पीर से बैठ हो गए, ना नमाज ना रोजा ना खाना पीना ना धरना, तो उन्होंने उनको पट्टी पढ़ाई कि भाई अपने बच्चों को सब ये घर वर जो तुम्हारी जायदाद है सब बच्चों को जिंदगी में तस्लीम कर दो, नाम कर दो, ताकि औलाद उनको घर से निकालने के चक्कर में। अब हमारे पास अब वो तरकीब सिखा रहा हूँ तो मोहब्बत औलाद की उनको काम नहीं करने दे रही, जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं कर रहे, एक तरफ रो रहे हैं कि औलाद मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, मुझे बुरा भला कह रही है, मुझे कमाल 62 साल उम्र है और कहते हैं कमा कमा के लाओ हमें खिलाओ, खुद भी काम कर रहे हैं लेकिन कहते हैं तो हमारी अपना पूरा पड़ जाता है, एक अपने घर में रह रहे हैं दूसरे अपने घर में रह रहे हैं, बाप कमा रहे हैं 72 साल का बूढ़ा आदमी वो कमा के और इनको खिला रहे हैं, और उससे भी नाशुक्रियां ये नहीं है वो नहीं, ये हाल हो गया है। इसलिए मशवरा कर लिया करो, दुनिया का भी मशवरा कर लो, फायदा होगा, और हम तुमसे तुम्हारी जायदाद में से कोई कमीशन नहीं मांगेंगे, इतना हमारा ये अल्लाह के लिए मशवरा देंगे। मेरे शेख रहमतुल्लाह इसीलिए फरमाते थे कि पीर बनाते हुए शर्म आती है तो मुजीर बना लो भाई, दुनिया का मशवरा भी कर लो उसमें भी दीन है, फिर भी आखिरत संभल जाती है। مگر نہیں کیونکہ اگر یہ کام کیا تو شیخ تو منع کر دے گا اس لیے یہ کام کریں گے یہاں سے نکلو جو مطلب تاب ہوئی ہو تو بتا دیے اور جو نہیں ہوئی وہ الگ تو یہ تال اتنا ہے تال پانا جانا ہے تال احمد کاری کرو میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کردوجان ایگریکلچرل یونیورسٹی میں تشریف لے گئے وہاں سائنٹسٹ ہوتے ہیں اور وہ زرعی سائنٹسٹ ہوتے ہیں طرح طرح کی جو قلمیں بناتے ہیں چوتھا آم لنگڑا آم تو دیکھا کہ پورا باغ ہی باغ لگے میرے شیخ رحمہ اللہ کو سب پتا تھا انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہا کہ ہم دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں کہا کیسے بناتے ہیں کہا کہ دیسی آم کی پودے میں لنگڑے آم کی قلم لگا لیتے ہیں ادھر سے چیلا ادھر سے چیلا اس کو آپس میں رکھ کے باندھ دیا پوچھا کہ پٹی ڈھیلی باندھتے ہیں ٹائٹ کیوں باندھتے ہیں نہیں کہا کہ اگر کس کے نہیں باندھیں گے تو اس کا اثر اس میں نفوذ نہیں کرے گا لنگڑے آم کا اثر دیسی آم کے پودے میں نفوذ نہیں کرے گا اگر ڈھیلی چھوڑ دیں گے ٹائٹ نہیں باندھیں گے تو اثر نہیں ہوگا تو فرمایا یہی مثال اللہ والوں کی کہ اللہ والے لگڑا آم نہیں بناتے تگڑا دل بناتے اللہ والوں کے دل سے آپ دل کو پیوند کر لو مضبوطی سے تو آپ کا دل لگڑا دل نہیں بنے گا تگڑا دل بن جائے گا تگڑا دل کیا ہوتا ہے کہ وہ ماحول سے زمانے سے متاثر نہیں ہوتا چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں دوستوں ان کے دشا کے ساتھ یہ دل بن جاتا ہے اور پھر اس میں ترقی ہوتی ہے وہی کیفیت احسانیہ شیخ کی مرید میں منتقل ہو جاتی ہے غرض اتنی ہے بس پیر مغان کے جام و مینا سے کہ مالک کو ہم دیکھ لیتے قلب مینا سے وہی بات ہم تعبد اللہ کاننا کا طرح حاصل ہو گیا اب شیخ کا کام ختم ہو گیا اب یہ ہے کہ شیخ کا کام تو ختم ہو گیا شیخ درمیان سے ہٹ گیا لیکن عمر بھر اس کا احسان مند رہے گا کہ بھائی اس شہر کی وجہ سے ہمیں یہ مقام حاصل ہوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقام احسان نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور نام و نمود سے ریاکاری سے غیبت سے بدنگاہی سے بیجا غصے سے اور فحش کلامی سے ہر برائی سے اللہ نے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خواتین کے لیے میری خاص طور پر بار بار پہلے بھی میں کرتا تھا بہت دن سے میں نے یہ بات نہیں کی آج دل میں میرے اللہ نے ڈالی کہ خواتین بیت کی زیور کا مطالعہ ضرور کیا بیت کی زیور اور اس میں خصوصاً شوہر کے حقوق چوتھے حصے میں اور شوہر سے نباہ کا طریقہ یہ خواتین کو ضرور پڑھنا چاہیے اور اسی طرح کرنا چاہیے جیسا اس میں لکھا ہے خدا کی قسم گھر جنت بن جائے جنت بن جائے گا روز کے جھگڑے شکشک سے نجات مل جائے گی اگر خواتین اس کو پڑھ لیں اور اس پر عمل شروع کر دیں اور شرعی پردہ کریں شرعی پردہ کتنے بھی کوئی ناراض ہو جائے ناراضگی کی پرواہ نہ کریں سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے پیش نظر کو مرضی جانا نہ چاہیے پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیے شرعی پردہ کریں اور بڑی چیز ہے اس کا مطالعہ کریں پورا مطالعہ کریں تو اس میں کیا فائدہ ہوگا ایک عادتوں کے سنوارنے کا بیان بھی ہے ساتویں حصے میں وہی اصلاحی اخلاق ہے اصلاحی اخلاق اور یہی اصل کام ہے برائیوں کو برائیوں سے دل کو پاک کرنا اپنے باطن کو پاک کرنا باطن پاک ہو جائے گا اللہ دل میں آ جائیں گے اللہ کی دوستی مل جائے گی کیفیت انسانی مل جائے گی سبھی کچھ مل جائے گا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری تو کسی نہ کسی سچے اللہ والے سے جس کا کسی بزرگ سے تعلق ہو اجازت یافتہ ہو میرے شیخ رحمہ اللہ سے ایک شخص آیا جدہ سے اس نے کہا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے بڑی بڑی چٹپٹی تقریر کرتا ہے بڑے علمی نقطے بیان کرتا ہے میرا دل چاہتا ہے اس سے بیعت ہو جاؤں حضرت نے فرمایا بھائی اس کا کوئی بڑا بزرگ ہے کوئی کسی کا مرید ہے وہ کسی کا اجازت یافتہ ہے کہا کہ نہیں تو حضرت نے فرمایا لا تاخذو بابا ملا بابا لہو لا تاخذو بابا ملا بابا لہو جس کا بابا نہ ہو اس کو اپنا بابا نہ بناؤ جو خود مربع بن گیا ہو دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مربی ہو گیا ہوں خود مربی نہیں بنتا جب تک مربع نہیں بنے گا مربی نہیں بن سکتا تو غرض یہ کہ ان دوستوں کے لیے سچے اللہ والے تھے، صحیح معنی میں شدت جس سے تعلق کر لیں انشاءاللہ ایسا دل ہم کو حاضر ہو جائے گا، اللہ تعالی ہم سب کو ایسا دل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا، ابھی سے ہاں وہ حبیب الرحمان جو ہمارے یہاں آتے ہیں مزیدار قصے سناتے ہیں بڑے، وہ سنا رہے تھے کہ ایک دفعہ ابھی میں ایک نائی کے پاس جاتا تھا، دکان پہ نام لکھا ہے حاجی جان، حاجی جان، تو کہہ رہے تھے مجھے بڑا رشک آتا تھا اس کے اوپر کہ بھائی ماشاء اللہ داڑھی بھی ہے اس کے اور غریب آدمی ہے لیکن حج کر ہی آیا بھائی حاجی جان۔ پوچھا کہ کس سن میں حج کر کے آئے ہو بھائی، کہنے لگا بھائی میں حج بج کام کیا میں نے، بھائی یہ تمہارا نام لکھا ہے حاجی جان، کہا کہ وہ تو بات ہی ہمارے گاؤں میں شبرات میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام شبرات ہی رکھ دیتے ہیں، رمضان میں پیدا ہوتا ہے رمضان ہی رکھ دیتے ہیں، میں حج کے مہینے پیدا ہوا میری ماں نے میرا نام حاجی رکھ دیا، کیسا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ بچائے نام و نمود سے ریا کاری سے، جب وہ حج کر کے آئے تو انہوں نے کہا میرے نام کے ساتھ حاجی لکھ، اللہ تعالیٰ معاف کرنا اللہ وہ سنتے ہیں میری جلدی سے ہم سنتے پڑے اللہ معاف کرنا، یہ گاڑی صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ ارے نا نا پونے گیارہ بجے، ہاں بہت دیر ہو گئی مگر پونے دس بجے تو ہم نے شروع کیا تھا، ہے نا اس سے پہلے شروع کیا تھا، اس سے پہلے شروع کیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں میں سے چند سنتیں یہ ہیں کہ جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں، مثلاً حرم شریف، آیت الکرسی، سورۃ الملک، چاروں قل اور درود شریف، اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے۔ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے، یعنی سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے۔ سوتے وقت دانی کروٹ قل رو سونا مسنون ہے، پٹ لیٹنا یعنی عہدے اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم وفق لنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير، اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة، اللهم عافنا في قدرتك وأدخلنا في رحمتك وقضي أجلنا في طاعتك، واختم لنا بخير أعمالنا واجعل ثوابك الجنة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم.